कुर्बानी साहब, मैं
आए
आपसे ये
कुर्बानी
पूछना चाहूँगा कि
इंजा
सबसे
मन
पहले
में कसम
मेरे
के
ख्याल
अव्वली
में वहदत का जो
सवाल।
मसला है, एक तो बहुत वसी मौजू है, बहुत ज़्यादा वसी है, तो इसमें हमें मेरे ख्याल में उससे शुरू करना होगा कि ये किन अदबियात के तहत हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, कौन क्या अंदाज़ हमारा होना चाहिए, अंदाज़ गुफ्तगू क्या होना चाहिए इत्तेहाद के मसले को शुरू करने के लिए।
ببینید آنچه که به نظر
دو
بنده
چیز
در بحث وحدت اسلامی خیلی میتونه
وحدت
موثر
اسلامی کے
باشه،
بارے میں بہت زیادہ موثر ہے، وہ
ادبیات
ہماری گفتگو ہے اور ہماری گفتگو کا انداز ہے، عوام کے درمیان ہو چاہے وہ ایلیٹ طبقے کے درمیان ہو، یہ جو ہماری گفتگو کا انداز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ یہ وحدت آور ہو، وحدت اس کے ذریعے حاصل ہو، اتحاد اس کے ذریعے حاصل ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی اہل سنت سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایک مشترکہ نقطے سے بات کو شروع کریں، اور اس نقطے سے پھر اپنی گفتگو پہ بات کرتے ہوئے، اور پھر ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور اس کے بعد جو آنے والی گفتگو ہے، آنے والے موضوعات ہیں، اس میں ہمیں اس چیز کا موقع مل جائے گا کہ یہ حساسیت ہماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر ہم اس کے برعکس عمل کریں گے، اور ہم اگر اس کے برعکس جائیں گے، اس کے دوسری طرف جائیں گے، تو ہمیں پھر اتحاد حاصل نہیں ہوگا، اور اس مشترکہ نکات ہم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے جو ہے وہ سوئزن پیدا ہوگا دونوں طرفین میں، اور یہ جو اختلافات پیدا ہوں گے ان سے مزید اختلافات معاشرے میں بڑھیں گے، اور دوسری جو فضا ہے وہ خراب ہوگی۔
قربانی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی کے اگر بیانات کی طرف ہم نظر ڈالیں، انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے جو خون خرابیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے، خون خرابہ جو ہوا ہے اس سے پہلے، خون ریزیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اتحاد کے موضوع کو اور وہی مشترکہ چیز جو آپ نے کہی کہ اس کے تلاش میں ہمیں رہنا چاہیے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے یہ پیغام آگے بڑھا سکیں، اس اتحاد کو برقرار کر سکیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہدف یہ ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے، سنی شیعہ ہو جائے، ہدف کیا ہے؟
دیکھیں، جو رہبر انقلاب اسلامی ایران نے اپنی متعدد تقریروں میں اور گفتگو میں بیان فرمایا ہے، انہوں نے حتیٰ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ شیعہ سنی ہو جائیں اور سنی شیعہ بن جائیں، بلکہ جو چیز موجود ہے، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس کی وہ اختلافات جو ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، وہ واقعات کی اور گفتگو کی، مثلا رہبر نے عوام کے بارے میں جو بات کی ہے، وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حتیٰ اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے معاشرے میں کوئی چھوٹا سا کلپ نشر کیا جائے اور اس سے اختلافات پیدا ہو جائیں۔
البتہ
اگر بعض افراد جو آتے ہیں اور کسی اور مذہب کا انتخاب کر لیتے ہیں اور کسی اور عقیدے پر کاربند ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، لیکن ہم اس بات کی کوشش میں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی کسی مذہب کی طرف لے کے آئیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت سارے مشترکہ نقاط ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں گامزن ہونا چاہیے، اور بہت ساری مشترکہ باتیں ہیں کہ ہمیں ان کا دامن تھامنا چاہیے۔
وحدت جو ہے یہ اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹک ہے، کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟
میں اس سے پہلے کہ اس بات اس سوال کے بارے میں گفتگو کروں، میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے، اور جو ابھی اس اعلیٰ ترین حد تک نہیں پہنچی ہے, ہم اس میں یہ بات کر سکتے ہیں. میں مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کا گفتگو کا ہدف یہ نہیں تھا, اور شیعہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا, اہل سنت کے بارے میں یہ کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ رہبر نے اس کے بارے میں بات نہیں کی, اور خصوصی جلسوں میں رہبر نے یہ بات کی. نہیں, ہم نے جو چیز در کی ہے, رہبر انقلاب اسلامی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس سلسلے میں میں کوئی خصوصی نشست میں گفتگو نہیں کرتا ہوں. در حقیقت یہ لوگ رہبر کو اس کے اصل ہدف سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ جو تحلیل کی جاتی ہے اس سے بھی ہمیں نقصان پہنچتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ خود وحدت کے حوالے سے جو صداقت ہے وہ ایک اہم اصول ہے, اور ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ظاہری طور پہ جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم اسے حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جس قبیلے کی یہ جس گروہ کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم ہمارا معنی یہ نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس کا معنی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں کہ رہبر ایک یہ وحدت ایک ٹیکنیک ہے, ایک ٹیکٹک ہے یا اسٹریٹجی ہے, ہم اگر اسے ایک ٹیکٹک کے عنوان سے بھی لیں تو یہ اس کمال پہ نظر نہیں آئے گی جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکٹک میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد تک اس ٹیکٹک سے استفادہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا اور سامنے والے کا دشمن جو ہے وہ مشخص ہو جائے, ظاہر ہو جائے. لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, رہبر انقلاب اسلامی جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں وحدت کے بارے میں, رہبر انقلاب اسلامی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکٹک نہیں ہے بلکہ وحدت خداوند متعال کی جانب سے بھیجے گئے عقائد کے ذیل میں ایک تشکیل کا نام ہے. اور وہ پھر آیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت ایک اسٹریٹجی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاص وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے.
کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ دونوں کو ملا کے ایک نیا مذہب وجود میں آ جائے جو بہرحال اس کے بھی اصولوں کو مانے, اس کے بھی اصولوں کو مانے, یا دونوں اصولوں کو نظر انداز کرے, ایسی کوئی چیز ہے؟
دیکھیں, جو ہم اس سلسلے میں بہت سارے ہمیں پہلو نظر آتے ہیں, بعض افراد اشتباہ یا عمدی طور پر یہ بات سہون یا مدن یہ بات کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی تو صدر اسلام میں تھے ہی نہیں, اس لیے ان کو ختم کریں اور وحدت اختیار کریں. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, صرف شیعہ صرف سنی, اور ہم آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ قائم نہیں کر سکتے. لیکن رہبر انقلاب کی جو نگاہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نگاہیں ہیں یہ غلط ہیں, اشتباہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے, لیکن ہم یہ چاہیے کہ یہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے تعامل کریں, اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کریں. اور یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں, نہیں, ایسا نہیں ہے.
دو سوال آئے احمد رمیز صاحب ہمارے لیے بھیجتے ہیں, نہایت ہی اہم سوال. پہلا جو ان کا ہے, اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا احساس اگرچہ ہر کسی کو ہو, لیکن اتحاد کیسے کیا جائے؟ ہر سٹیج پر اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جبکہ مساجد کی ممبروں سے اتحاد کی اہمیت کا درس نہیں دیا جاتا, اس وقت تک یہ خالی لفظی ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں اتحاد امت کی اہمیت اور تفرقہ کے نقصانات بتائیے.
جی,
دیکھیں, جو مسجد کے بارے میں سوال کیا گیا میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو چیز ہمیں آج کے دور میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کی پہچان بہت کم ہوتی چلی گئی ہے اور یہ صرف اور صرف ایک عام ماحول میں عام معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ یہ ہمیں معاشرے کے جو ایلیٹ طبقہ ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے چاہے وہ شیعہ معاشرہ ہو یا سنی معاشرہ ہو یا سنت معاشرہ ہو ایک دوسرے کی چونکہ پہچان نہیں ہے شناخت نہیں ہے اس لیے وہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح بات بھی نہیں کر پا رہے اور پھر وہ اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں اور اس طرح خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اگر وہ گفتگو کرنا بھی چاہتے ہیں تو بہت ہی سرسری سی گفتگو کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو اور فرقے کو اچھی طرح پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اس کی جزیات پہ بھی گفتگو کریں چونکہ اطلاعات کامل نہیں ہیں معلومات میں کمی ہے تو اس بات نے ہمارے ہر طرح کے طبقے کو نقصان پہنچایا ہے دوسری چیز یہ کہ آج کل موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہم ایک اور چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک اور حساسیت جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم شیعہ و سنی کے اتحاد کے بارے میں بات بھی نہیں کر پا رہے اپنی محفلوں میں ہم اس کو مطرح بھی نہیں کر پا رہے اور اس چیز نے چونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ حساسیت پھیل گئی تھی اور ایک جو آپس میں سوء تفاہم کی فضا تھی ایک کھچاؤ کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی ایک دیوار جو دونوں مذاہب کے دونوں فرقوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی لیکن اب ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اب رہبر انقلاب اسلامی اور ہمارے مراجع عظام اور بزرگ شخصیات کی جانب سے اہم جو معاشرے کی شخصیات ہوتی ہیں ایلیٹ جو طبقہ ہے اس میں ایک حد تک اس وحدت کو محسوس کیا جانے لگا ہے اور ایک عملی اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے آج پھر بھی اس بات کی کمی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جو اہل سنت بزرگان ہیں ان کی اہل تشیع کے جو بزرگان ہیں ان کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے آغائے شلتوت کا جو آغائے بروجردی سے رابطہ تھا اس طرح کا رابطہ شیخ شلتوت کے فتواؤں میں ہم نے اس کا مشاہدہ کیا جب ایک دوسرے کے نزدیک آئے گفتگو کی بات چیت کی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو شیخ شلتوت جیسے شخص نے ایک عالم دین نے امامیہ مذہب کو فرقے کو پانچواں فرقہ تسلیم کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ جو اس طرف جانا چاہتا ہے وہ جائے اس طرف تحقیقات کے نتیجے میں اگر اس پانچویں فرقے کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ جائے اور پھر ایک فقہ مقارن یا ایک نزدیک کی جو فقہ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے رابطے کو بہتر بنانے میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے البتہ اسے صرف علمی بنیاد پہ ہونا چاہیے کیونکہ اختلاف بہرحال موجود ہے ایک چھوٹا سا فقہی اختلاف بھی اگر ہم اس کی مثال دیں شیعہ علماء کے درمیان جو ہے ایک فتوے کے متعلق بعض علماء ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے آپس میں جو فتوے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے آخوند خوراسانی کا جو علم اصول کی تعریف ہے ڈیفینیشن ہے وہ امام خمینی کے نزدیک وہ بالکل مختلف ہے اگر ہم اسی کو ڈھنڈورا اس کا پیٹتے رہے بات کرتے رہے ہیں اور ان دو بزرگوار کے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ ان کے درمیان بہت اختلاف تھا اگر ہم صرف اس اختلاف کو ہوا دیں تو یہ خود جو ہے وہ معاشرے میں انتشار کی وجہ بن جائے گی اور لوگوں کے درمیان بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا کیونکہ جو ظرفیت و توانائی موجود ہے سلسلے میں وہ صرف علمی سطح پر ہے علمی سطح سے باہر نکل کے یہ چیزیں بیان نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اس علمی فضا میں گفتگو کریں گے بحث کریں گے مذاکرہ کریں گے شیعہ اصولوں کے مطابق اہل سنت اصولوں کے مطابق تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور بہت بہتر ہمیں جو ہے وہ اس کے نتائج ملیں گے
قربانی صاحب ایک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز عوام میں زیادہ پائی جاتی ہے ان کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور اکثر چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں لیکن بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جن کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں فلاں چیز میں فلاں نے غلطی کی اور اس کی بنیاد پر ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو تاریخی مسائل کو کیا نظر انداز کر کے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے یا کچھ اور ہے؟ تین منٹ ہیں کل ہم لوگوں کے پاس. ایک تو بھائی وہ تاریخ کے حوالے سے کیا اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے, اور وحدت کی اہمیت تین منٹ میں اگر آپ بتائیں اس بارے میں.
اگر ہم
تاریخ اختلافات وجود داره صحیح, یعنی نمیشه انکارش کرد, اما بیان این تاریخ,
اگر اس تاریخ کو بار بار بیان کرنا شروع کر دیں, میں نے جو اپنے پہلے جواب میں بتایا کہ یہ ہمارے اس ادبیات تلیقے اور اخلاق پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمیں اس انداز سے تاریخ بیان کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں مؤثر واقع ہو, نہ اختلافات کا سبق. مثلا آپ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں, ایک تاریخ بیان کر رہے ہیں اور اس کی تحلیل کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ اختلافات بھی پیدا کر سکتے ہیں اختلافی موضوعات کو فوکس کر کے, چونکہ معاشرے میں تو ہر طرح کی چیز قابل قبول ہوتی ہے. لیکن جو چیز معاشرے میں اختلافات پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ صحیح ہو لیکن اس کے بتانے کا انداز خراب ہو, اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ گڑھی گئی ہے, بنایا گیا ہے اسے, اس کا وجود نہیں تھا, یہ دوسرا حصہ ہے. لیکن ہم اپنی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے اس تاریخ کو گڑھیں, اس واقعے کو گڑھیں, اور اس تاریخ میں جو صحیح تاریخ ہے اس کے اندر اضافہ کر کے, اس کی سند بھی موجود نہ ہو ہم اسے لے کے آئیں, جھوٹی تاریخ گڑھیں. رہبر انقلاب اسلامی اور دوسرے جو بزرگان ہیں جو وحدت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تاریخ کو نہ بتائیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کا انداز اپنایا جائے کہ جس کی روشنی میں ہم.
اور بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. آخر میں اگر ایک دو جملے میں آپ کچھ آج کہیں.
فقط این که اهمیت
وحدت کی جو اہمیت ہے, آپ جس جگہ پر بھی ہیں, جس معاشرے میں بھی ہیں, آپ اگر گروہ کی شکل میں کام کریں گے تو ایک طاقت بن کے سامنے آئیں گے دشمن کے مقابلے میں, اور فرقہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسیب کا, نقصان و ضرر کا سبب بنے گا. ایک مذہب کے جو پیروکار ہیں ہو سکتا ہے ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہوں, لیکن کسی ایک خاص قوم پر تاکید کی وجہ سے اختلافات بہت پیدا ہوں گے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سعید قربانی صاحب, اور تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اور بہت ہی اچھے موضوع پر گفتگو ہوئی. بہرحال بہت وسیع موضوع ہے, اور یقیناً اس کے مختلف پہلوؤں پر آئندہ دنوں ہم لوگ روشنی ڈالیں گے.